اب آج کے پہلے خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک خلافت و صدر قرآن اکیڈمی جھنگ. آج کا ان کا موضوع ہے وذلک یوم التغابن. مختار حسین فاروقی صاحب،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى وذلك يوم التغابن، وقال تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. امیر تنظیم اسلامی اور قابل احترام رفقا، جیسا کہ بتایا گیا کہ اس دفعہ سالانہ اجتماع کا جو تھیم ہے اور مشترک موضوع ہے وہ فکر آخرت ہے. آخرت کا لفظ ہم بولتے ہیں اور جو یہ دنیاوی زندگی ہے اس کے مقابلے میں ایک اور زندگی کا تصور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، وہ زندگی اس زندگی سے کہیں وسیع، کہیں لمبی، دائمی، اور اس کی رانائیاں اور خوبصورتیاں اس زندگی سے لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ ہیں. لہذا کسی ایک نشست میں اور مختصر سے وقت میں اس کے سارے گوشوں کا احصاء اور ذکر کرنا ایک ناممکن سا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی خطابات یہاں ہوں گے اور درس قرآن اور دروس حدیث ہوں گے، ان سب کا حاصل اگر یہ ہو جائے کہ ہمارا جو تصور آخرت کا اس اجتماع میں شامل ہونے سے پہلے تھا اس میں کچھ بہتری آ جائے، اس میں کچھ خوبصورتی آ جائے، اس میں کچھ گہرائی اور گہرائی آ جائے، تو وہ بھی اس اجتماع کا حاصل ہوگا. آخرت کے بارے میں سارے معاملات اور اس کے سارے پہلو مختصر سے وقت میں واقعتاً ذکر کرنا کسی کا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اور میں تو اس سلسلے میں بہت ہی عاجز ہوں. سب سے پہلے موضوع کا تعارف ہے. یہ آخرت کا ذکر جو ہے یہ کوئی انوکھا موضوع نہیں ہے، یہ ایمانیات ثلاثہ کا حصہ ہے. ایمان کا لفظ ہمارے ہاں بہت بنیادی ہے، اور ایمان کو سمجھنے کے لیے تین حصے کیے جاتے ہیں. ایک ہے اللہ کو ماننا، ایمان باللہ، اور ایک ہے ایمان بالآخرت، آخرت کو ماننا، اور ایک ہے ایمان بالرسالت، نبیوں، رسولوں، کتابوں، ان کو مان، فرشتوں کو ماننا، یہ ایمان بالرسالت ہے. یہ تین ایمانیات ثلاثہ کہلاتے ہیں. ان تین میں سے ایک ایمان بالآخرت بھی ہے، تو گویا کہ یہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. اس کی نسبت سے اور آخرت کی نسبت سے جو ظہور اور جو غفلت کے پردے ہمارے ذہنوں پر آ جاتے ہیں یا آدمی توجہ نہیں کرتا ہے، ان پردوں کو ہٹانا مقصود ہے. وہ غفلت جو طاری ہو جاتی ہے اور آدمی عام معاملات میں جو ظاہر چیزیں نظر آتی ہیں اس پر زیادہ توجہ کر لیتا ہے، اور جو چیزیں نظر نہیں آتی، آنکھوں جل ہو جاتی ہیں، وہ ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں. اسی عمل کا ایک حصہ ہے کہ آخرت بھی ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. اچھے اچھے دیندار لوگ اور عرصے سے نماز روزہ کرنے والے لوگ بھی اگر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو تازہ نہ کرتے رہیں، اپنے احساسات کو جھنجھوڑ کر اور دوبارہ غور و فکر پر اپنے آپ کو آمادہ نہ کرتے رہیں، تو آخرت کے بارے میں ظہور طاری ہو جاتا ہے اور یہ تصور بن جاتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، باقی لوگ تو کچھ نہیں کرتے، ہم ایک ایسی جماعت میں شریک ہیں جو انقلاب کی دائی ہے، اور ہمارے سارے ساتھی بہت اچھے ہیں، ہمارا مشن بہت اچھا ہے، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لہذا اگر ہم سے کوئی کوتاہی، بلکہ کوتاہیاں ہوتی نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. یہ تصور ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کی قوم ان کے ماننے والے اہل کتاب جو یہود کہلاتے ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ماننے والے اور ان نبیوں کو ماننے کا جو دور نبوت کا دور ہوتا ہے جب وہ نبی موجود ہوتے ہیں اسی دور میں وہ غفلت کے شکار ہو گئے. تو اگر ایک نبی کے ماننے والے اس نبی کی موجودگی میں غفلت کے شکار ہو سکتے ہیں تو تابع دیگرہ چیر حسن ہمارا کیا معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آدمی پر آخرت کے اعتبار سے غفلت طاری ہو جاتی ہے. بس اس غفلت کو اپنے شعوری کوشش سے دور کر دینا اور ایمان کو تازہ کر لینا یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے اور یہ ایک مسلسل امر ہے جو کرتے رہنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنی ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور یہ کائنات کا سلسلہ بنایا ہے اور اس میں اللہ تعالی مسلسل اس کائنات کو توسیع دیتا جا رہا ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ فاطر میں ہم اس کو بڑھا رہے ہیں, سورہ زاریات میں ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آشکارا ہو رہی ہیں, نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, وسائل سفر کے وسائل اور رہن سہن کے وسائل اور دوسری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, یہ ساری باتیں پوٹینشلی تو انسان کی فکر میں موجود ہیں. انسان جو جو آگے بڑھ رہا ہے وہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. ایک آدمی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے اس کا منظر اس کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے, جب دوسری سیڑھی پر آتا ہے تو ویژن بڑا ہو جاتا ہے, دسویں سیڑھی پر جاتا ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے ویژن, اور 150 سیڑھیاں چڑھ جائے تو اور ویژن بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح جب انسانیت ابھی ابتدائی زمانے میں تھی, حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو انسانی فکر بہت ابتدائی درجے میں تھا, حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا علیہ السلام تو انسانیت آگے بڑھ چکی تھی, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو یہ چیزیں انسانی فکر کے ذریعے سے معلومات آگے بڑھ رہی ہیں, انسان کا تجرباتی علم آگے بڑھ رہا ہے. اور جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہی جو کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو آگے بڑھا رہے اور سفر جاری ہے, اسی میں یہ کوئی اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آنی ہے, اسی میں ایک دن یہ انسانیت کا قافلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کائنات چل رہی ہے, اس کے مراحل ہیں بہت سارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرما دی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد, اب نبوت ختم ہو رہی تھی, ختم ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے تو نبی آتے تھے اور رہنمائی کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے بعد اپنی امت کو قیامت تک کے جو حالات آنے والے تھے اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں, اس کے جو اہم معاملات ہیں, اس کے جو اہم نکات ہیں, وہ مختلف انداز میں بیان فرما دی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں کو جمع فرمایا اور بعد کے آنے والے واقعات کو بیان فرمایا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی, پھر خطاب شروع کر دیا, پھر عصر کا وقت ہو گیا, پھر عصر کی نماز پڑھائی, پھر مغرب کا وقت ہو گیا, سارا دن لگ گیا اس میں. تو یہ ساری تفاصیل اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کے لیے بتائی. یہ اشراط الساعہ ہیں, یہ قیامت سے پہلے ہونے والے واقعات ہیں جو احادیث میں موجود ہیں, انہی میں سے ہم ان کے بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں, بہت سارے ابھی آنے والے ہیں. اسی میں سے ایک واقعہ جو احادیث میں آپ پڑھتے ہیں, جو ہمارا تنظیم اسلامی کا سلوگن ہے, تنظیم اسلامی کا قیام, تنظیم اسلامی کا پیغام, نظام خلافت کا قیام, قرب قیامت میں اللہ کا دین غالب ہو جائے گا, پوری دنیا پر خلافت کا نظام آ جائے گا. یہ حالات جو موجودہ خراب ہیں اسی میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی, کچھ مسلمان جاگ جائیں گے, کچھ صدا پائیں گے, کچھ جو ہے وہ اپنی محنتوں کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ خلوص زیادہ پیدا ہو جائے گا. اللہ کا دین پہلے کسی ایک ملک میں غالب ہو جائے گا, پھر دوسرے میں ہوگا, پھر تیسرے میں ہوگا, بالآخر ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ حالات بھی آئیں گے کہ دوبارہ حالات خراب ہو جائیں گے, اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی. اب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے, لہذا اس دنیا کو باقی رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں, تمام انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ ہے وہ پہلا مرحلہ جس کو ہم عام طور پر قیامت کہہ دیتے ہیں. نفخہ اولی ہے, کوئی سور پھونکا جائے گا اور روح ارضی پر جتنے انسان ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے. یہ اسی پروسیس کا, اسی دن رات اور دن چلتے رہیں گے اور یہ واقعہ ہو جائے گا. پھر عالم برزخ ہے جب انسان ختم ہو جائے اس روح ارضی پر. اب وہ مراحل ہیں, قیامت کی تیاری ہے, بہت سارے کام ہوں گے, آخرت کی تیاری کے لیے اسی روح ارضی پر ہونا ہے. اور جب ہم کسی مردے کو دفناتے ہیں, اکثر آپ کا تجربہ ہوگا, اور ڈیڈ باڈی کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں, تو سورہ طہٰ کی وہ آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا تھا, اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں, اور اسی سے دوبارہ قیامت کے دن پیدا کر کے کھڑا کر دیں گے. اسی مٹی سے قیامت کا دن جو ہے وہ اسی زمین پر ہوگا, اسی روئے ارضی پر ہوگا, کسے زمین برسر زمین ہوگا. تو اسی کا ایک مرحلہ آگے آنے والا ہے کہ عالم برزخ میں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا, جب انسانیت ختم ہو جائے گی کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک نفخ ثانیہ ہوگا, قرآن مجید میں سورہ زمر کے آخر میں ہے, ثم نفخ فیہ اخرى فاذا ہم قیام ینظرون, دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا, اور جتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک ہوں اس دنیا میں آئے ہوں گے, وہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, اور اللہ کے سامنے صفے باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے, فرشتے بھی اور انسان بھی سب کے سب. پھر حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا, اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں جو کچھ انسان کر کے گیا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا. جو لوگ یہاں اللہ کا کہنا مانتے ہیں, اللہ کے رسولوں کا کہنا مانتے ہیں, آسمانی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہی آسمانی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, وہ وہاں کامیاب ہوں گے. اور جو من مانی کرتے ہیں, اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں, بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, فحاشی کے کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, وہ سب کے سب اس میں ناکام ہو جائیں. جو کامیاب ہوں گے ان کے لیے فرمایا کہ وہ ایک زندگی انہیں ایسی عطا کی جائے گی جو نہ ختم ہونے والی زندگی, وہ جنت کی زندگی. اور جو ناکام ہوں گے وہ بھی مریں گے نہیں, ختم نہیں ہو جائیں گے, بلکہ ان کو ایک ایسی زندگی جو ہے وہ تکلیف دے اور عذاب علیم کی شکل کی اور پریشان کن زندگی دی جائے گی کہ وہ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ آج ہم جس زندگی میں وقت گزار رہے ہیں اسی کو آگے بڑھتے 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 وہاں تک پہنچنا ہے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, مجھے توفیق دی ہے, اللہ یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم اس کے دین پر چلتے رہیں, اس کے علمبردار بنے رہیں, اس کے جتنے تقاضے وہ پورے کرتے رہیں. لیکن صرف کسی تنظیم میں نام لکھوا لینا یہ کامیابی نہیں, صرف دوستوں کی نگاہ میں آ جانا کہ ہاں یہ بھی اجتماع میں آ گیا تھا بس ٹھیک ہے, اس سے کامیابی نہیں ہے. کامیابی وہ ہوگی کہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونا, اللہ کی کتابوں میں ہم کامیاب لکھے جائیں, نیت ہماری صاف ہو, دل ہمارا صاف ہو, اعمال ہمارے صحیح ہوں, اور قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ آدمی واقعتاً کامیاب ہے اور جنت میں جانے کے قابل. قرآن مجید میں اس کے اشارے دیے گئے ہیں کہ جس آدمی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ خوشی سے اچھلتا کودتا پھر رہا ہوگا, اور دوستوں کے پاس جائے گا اور ہم عمروں کے پاس اور برادری میں اور محلے داروں میں اور کہے گا دیکھو بھائی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا, میں کامیاب ہو گیا. اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ موت چاہے گا کہ اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا کہ مجھے نامہ اعمال نہ ملتا. تو آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے. ہم سب ایک ایسی زندگی میں سے گزر رہے ہیں جو بظاہر تو مختصر سی ہے, اور بظاہر تو کوئی اس میں ایک آخرت کے ماننے والے آدمی کے لیے, اللہ اس کے رسول کے احکام ماننے والے کے لیے کوئی زیادہ اس میں چاشنی نہیں ہے, اس لیے کہ موسیقی حرام ہے اور بے حیائی کے کام حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ پابندی ہے اور یہ پابندی ہے, لیکن یہ زندگی اتنی اہم ہے کہ اسی کا نتیجہ کل قیامت کے دن ایک جنت کی شکل میں نکلنے والا ہے, ایک دائمی زندگی کی شکل میں نکلنے والا ہے. اور جو لوگ یہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ہیں وہ بظاہر ایک عیش کی زندگی گزار رہے ہیں, دیکھنے والوں کو بھی رشک آتا ہے کہ کیا ان کا گھر ہے, کیا ان کی سہولتیں ہیں, کیا ان کی سواریاں ہیں, کیا ان کے لباس ہیں, لیکن وہ زندگی ایک ناکام زندگی ہے. یہاں سے تو چلے ہی جانا ہے لیکن مرنے کے بعد جو تکلیف ان کو ہوگی اس کا کوئی تصور یہاں نہیں کر سکتا, اور بڑے سے بڑا کلمہ دار آدمی بھی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے کہا گیا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, آپ کو قیامت کے دن کی سختی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا, ایک نیک آدمی تو کر ہی نہیں سکتا. تو اسی طریقے پر آج ہم احساس نہیں کر سکتے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کی شکل میں جو عذاب اور جو سزا ملنے والی ہے اس کی حقیقت کیا ہوگی. اگر اس کے تصور ہی کسی درجے میں اپنے اوپر طاری کر لیں تو آج ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. آج ہمیں جو زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کو ایک امر واقعہ بنا لینی چاہیے, اس کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لینا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اس کے مطابق زندگی کو ڈال لینا چاہیے. الحمدللہ تنظیم اسلامی میں ہم شامل ہیں, ہمارے سامنے ایک کتابچہ ہے فرائض دینی کا جامع تصور, آپ سب نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, ذکر تذکرہ سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کا ایک جامع تصور دیا. جو واقعی دین کا تصور ہے وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے ہے. معاشرے میں جو تصور ہے دین کا اور آخرت کا اور اسلام کا, وہ لوگوں کے پاس ایک جزوی تصور ہے. کوئی کسی چیز کو لیے بیٹھا ہے, کوئی کسی چیز کو لیے بیٹھا ہے. اللہ نے ہمیں ایک جامع تصور دین کا عطا فرمایا ہے, لیکن اس جامع تصور کا فائدہ تب ہے کہ ہم اس تصور کے مطابق خود زندگی بسر کریں. اگر ہم وہ جامع تصور کے حامل بن کر صرف یہ سمجھیں کہ ہمارا جو ہے ماشاء اللہ کیا تصور ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان والے ہیں اور کیا اچھی باتیں بتا گئے اور کریں کچھ نہیں, تو یہ پھر اس تصور کی ناقدری. اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی ہمیں نعمت دے دی ہے اتنا ہی زیادہ ہم سے تقاضا بھی ہے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں. جن کو وہ تصور نہیں پہنچا وہ تو شاید اللہ کے ہاں کوئی عذر بھی پیش کر سکتے ہیں, اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ تو کس بات سے راضی ہوتا ہے, صحیح دین کا تصور کیا ہے, ہمیں تو جو کسی نے بتایا تھا کسی مولوی نے, کسی پیر نے, کسی اور آدمی نے, وہ کرتے رہے, وہ غلط تھا تو اس سے پوچھو. لیکن ہمیں تو اللہ نے وہ نعمت عطا فرما دی ہے, لہذا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو اس تصور کے مطابق واقعتاً ڈالنا بھی ہے. وہ فرائض دینی کا جامع تصور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس میں اپنے اوپر اللہ کا وہ احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. قرآن مجید میں امت مسلمہ کے لیے یہ ہوجتباکم کے الفاظ آئے, یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اس کام کے لیے. دین کی خدمت کے لیے ہر آدمی کی ڈیوٹی نہیں لگتی. دنیا میں کوئی بھی کام آپ لے لیں, اس کام کو کرنے کے لیے ہر راہ چلتا آدمی اس کی ڈیوٹی نہیں لگ جاتی. کوئی کام کرنا ہو یہ نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے سامنے آئے گا اسی کے ذمہ لگا دیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے دین کا کام تو اہل آدمی جس سے کوئی توقع ہوتی ہے کہ کام کر لے گا اسی کی ذمہ داری لگتی ہے. تو دین کا ایک جامع تصور اور اس کے لیے ایک ماحول, اس کے لیے جماعت کا فراہم ہونا اور اس میں ہماری شمولیت, یہ خاص اللہ کا فضل و کرم ہے, اور اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے, اس کا احساس ہونا چاہیے, اللہ کا یہ احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا ہے. اگر یہ احسان مانیں گے تو ہمیں اپنے مشن کی عظمت کا احساس ہوگا, اور عظمت کا احساس ہوگا تو پھر یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ ہم ایک نازک مرحلے میں ہیں. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بہت بڑا اجر ہے قیامت کے دن, اور کسی وجہ سے ہم اپنی ذاتی کوتاہیوں اور کردار کی کمزوریوں اور اپنی سستی اور کاہلی اور اس کی وجہ سے اس کا حق ادا نہیں کر پاتے, تو یہ مشن کی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری ذاتی کمزوری ہے. اور اللہ کے ہاں بہرحال ہر آدمی کو وہی کچھ ملا جو اس نے کمایا ہوگا, جو کیا ہوگا. تو اپنے مشن کی عظمت سے یہ خیال کر لینا کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی کامیاب ہو جائیں گے, یہ ایک طرح سے فکر کی گمراہی ہے. تو اللہ کا یہ احسان ماننا کہ اللہ نے ہمیں اس فکر کو اس فکر سے روشناس کرا دیا ہے, اس کے ساتھ لگا دیا ہے, ان ساتھیوں میں شامل کر دیا ہے, تو اپنے اوپر یہ احسان ماننا ہوگا کہ اس اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا. ہوجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے, اور ہمارا دین کوئی مشکل دین نہیں ہے, فطرت انسانی کا دین. دین پر چلنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے کہ کس نے کہا تھا دین کی طرف آؤ, اب چیختے کیوں, روتے کیوں. دین پر چلنا آسان ہے, فطرت کے عین مطابق ہے. آدمی صرف اپنی نیت صاف کر دے, ارادہ کر لے کہ مجھے دین پر چلنا ہے, تو اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ مواقع پیدا کرتا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں, عزم مصمم کریں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ آج کے بعد اللہ اس کے رسول کا ہمیں کہنا ماننا ہے، بس کہنا مانیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ کر لیں گے تو سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے. فرائض دینی کے جامع تصور میں ایک لفظ جو ہمارے یہاں آتا ہے وہ دین کے لیے محنت کا ہے. محنت کا لفظ اگر تو عربی کا ہے لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، عثمانی میں، حدیث میں بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن محنت تو ہر آدمی کر رہا. اس کے لیے اگر آپ علماء سے یا اپنے اساتذہ سے معلوم کریں کہ اس محنت کے لیے قرآن مجید میں کون سا لفظ آیا ہے تو اس کے لیے لفظ جہاد ہے. جہاد کے لفظی معنی جنگ نہیں ہے، جہاد کے معنی جد و جہد، جہد سے جہاد بنا ہے، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، لگے رہنا، اپنے وسائل سارے جھونک دینا اس کام کے لیے جو آپ نے مشن بنایا ہے، یہ جہاد ہے. اس جہاد کے کئی مراحل ہیں، ذاتی سطح پر بھی ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، شیطان کے خلاف جہاد ہے، معاشرے کے خلاف جہاد ہے، پھر باطل فرقوں کے ساتھ ہے، غلط نظریات کے خلاف ہے، بے عملی کے خلاف ہے، اور اسی کا آخری مرحلہ آتا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں، وسائل پیدا ہو جائیں، بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑی طاقت جماعت کے پاس آ جائے تو آخری مرحلے میں قتال بھی ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتا ہے. وہ لیکن وہ مرحلہ کب آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے ابتدائی مراحل میں سے تو آج ہم گزر رہے ہیں. تو اس جد و جہد کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ محنت کرنی ہے. یہ محنت کریں گے تو نتیجہ نکلے گا، اس کے بغیر نہیں نکل سکتا. البتہ ایک بات جو انسان کی کمزوری ہے اور ہر آدمی اس میں اس کی طرف جھڑک ہی جاتا ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، محنت پوری ہو یا نہ ہو، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا بس، اور آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ میری محنت کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اتنے سال سے محنت کر رہا ہوں، ہماری جماعت کام کر رہی ہے، اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا. آپ کو وہ سر رفقا ایسے ملیں گے جو یہ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے تنظیم اسلامی کو قائم ہوئے، نتیجہ نہیں نکل رہا. تو جو بات ہمیں تاریخ انبیاء سے ملتی ہے، جو قرآن مجید میں واضح ہے، وہ یہ ہے کہ محنت کرنا، کوشش کرنا، دین پر چلتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے. محنت کرنا، اپنا حصہ ڈالنا، یہ ہمارا کام ہے. اب جہاں تک اس کے نتائج کا تعلق ہے، یہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں. دیکھو دنیا میں محنت ہو رہی ہے، مسلمان بھی محنت کر رہے ہیں، کافر بھی محنت کر رہے ہیں. کافر تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی ساری محنت کا نتیجہ اسی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے محنت کرتے ہیں، بائی ہوک بائی کرو، یہ کرو وہ کرو، الٹے کام کرو، سیدھے کام کرو، بس اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم مسلمان بھی یہی سوچ لیں کہ جتنی محنت ہم کر رہے ہیں اس سب کا نتیجہ اسی دنیا میں نکلنا چاہیے صاحب، بھائی اتنے سال میں ضرور نکلنا چاہیے. چلو تسلی دے دی، کسی اجتماع میں فضائل بیان کر دیے، اس کی اللہ اس کے رسول کی باتیں بیان کر دی، چلو جذبہ پیدا ہو گیا، اور 5 سال لگا لیے، پھر نتیجہ نہیں نکل رہا. تو کافر تو یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ نکل دے گا، زیادہ بیکار ہے. ان کی ساری آرگومنٹ، ان کے سارے جو ہے وہ ریشنل، وہ یہی ہوتا ہے. جبکہ مسلمان کا طرز فکر اور طرز استدلال یہ نہیں ہے. مسلمان کا طرز استدلال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کام کرتے جانا ہے، ہم کرتے رہیں گے. دنیا میں نتیجہ نکل آئے بہت اچھی بات ہے، سر آنکھوں پر ہے، چشمے ماں روشن، دلے ماں شاد، خوشی ہوگی بہت، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. لیکن اگر کسی وجہ سے دنیا میں نتیجہ نہ نکلے، تب بھی ہمت نہیں ہاریں گے، تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تب بھی بدل نہیں ہوں. اگر ہم بھی صرف دنیا پر اپنی نگاہ رکھیں کہ نتیجہ نہیں نکل رہا، تو ایک آخرت کو نہ ماننے والا شخص ہے، ایک آخرت کو ماننے والا شخص ہے، دونوں کے کردار میں کیا فرق رہ جائے؟ کوئی فرق نہیں. ہمارا دین تو ہمیں بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ جو کچھ انسان محنت کرتا ہے، کافر بھی محنت کر رہے ہیں، مسلمان بھی محنت کر رہے ہیں، ایک نتیجہ دنیا میں نکلتا ہے ہماری محنت کا، ایک آخرت میں نکلتا ہے. کافر صرف دنیا کے نتیجے پر نگاہ رکھے ہوئے، بل تو ہبون العاجل وتذرون الاخرہ، انہوں نے آخرت کو بھلا رکھا ہے، اور مسلمان آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور آخرت کو بھی. دنیا کا نتیجہ نکل آئے بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف دنیا کو سمجھنا، معیار بنا لینا کہ چونکہ دنیا میں نتیجہ نہیں نکل رہا ہے لہذا ہماری محنت جو ہے وہ بیکار گئی، یہ بندہ مسلم کی سوچ نہیں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے اندر کی بات نہیں. مسلمان کے لیے تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا میں نتیجہ نکلا ہے بہت اچھی بات، لیکن نہ نکلے تب بھی آخرت میں کامیاب ہو گیا تو وہ شخص کامیاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرت سیرت پر آپ نظر فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 13 سال مکے کے ہیں، پھر ہجرت ہے، پھر 10 سال مدینے کے ہیں. کچھ اصحاب جو ہیں وہ مکے میں وفات پا گئے، اہل ایمان تھے اور وفات پا گئے، انہوں تو اسلام کے غلبے کا، انہوں تو قسم پسی کا دور دیکھا حضرت اسلام کا. حضرت خدیجہ انتقال کر گئی، اور کتنے لوگ ہیں انتقال کر گئے، انہیں اسلام کا کوئی اچھا دور تو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن آخرت کے ہاں، آخرت میں اللہ کے ہاں آجر اس میں وہ تو بہت زیادہ ہے ان کا. جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہو گئے، انہوں نے اسلام کا غلبے کا دور کیا کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب ہے. جنگ عہد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اس وقت تک بھی کوئی اسلام کے آثار نہیں تھے کہ غالب ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں کامیابی ان کی بعد کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے. خود قرآن بتا رہا ہے کہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں زیادہ ہے. تو ہمارے نزدیک، ایک مسلمان کے نزدیک، دنیا پر بھی نگاہ رہنی چاہیے. ہمیں ایسا بھی ہو، دنیا کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. ایک طرز فکر یہ بھی ہے دنیا میں، مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ دنیا ہمیں چاہیے ہی نہیں، ہمیں صرف آخرت چاہیے، ایسا بھی نہیں. دنیا پر بھی نگاہ رکھنی ہے اور آخرت پر بھی نگاہ رکھنی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایسا نہ ہو کہ اللہ موقع فراہم کر دے اور دنیا میں انقلاب آ جائے اور آپ اس کے لیے تیار نہ ہو، مسئلہ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا وہ انقلاب، وہ تبدیلی جو ہے وہ آپ خود اس کا ذریعہ بن جائیں گے کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں آپ مر گئی. لہذا ہمیں تیار بھی رہنا ہے کہ دنیا کے لیے انقلاب آ جائے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. نگاہ صرف آخرت پر رکھنی ہے. دنیا میں نتیجہ نکل آئے گا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں نکلے گا تو اس سے بددل بھی نہیں ہونا ہے. ہماری نگاہیں آخرت پر مرکوز رہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی کو نظر انداز نہ کرتے ہوئے صرف آخرت پر مرکوز رہنی چاہیے. بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی میں بھی ہمارے پیش نظر مقصود کیا ہونا چاہیے. مقصود اصل رضائے الہی کا حصول. تنظیم اسلامی کا جو ابتدائی لٹریچر مبتدی تربیتی کورس میں اور اس طرح آپ کے سامنے آتا ہے، جب بھی آپ نے وہ تربیتی کورس کیا ہے، اس میں وہ ساری باتیں جو ہیں، وہ قرارداد جو ہے بنیادی، اس میں یہی ہے. اصلاً تو ہر انسان کی کامیابی اللہ کی رضا کا حصول ہے کہ آخرت میں اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو یہ مقصود اصل ہونا چاہیے. اور آخرت میں، آخرت کی یہ کامیابی چونکہ جنت میں داخلے کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ نتھی کر دی گئی ہے کہ اللہ کی رضا اسے ملے گی جو جنت میں جائے گا، لہذا یہاں تک بھی بات قابل درگزر ہے کہ آدمی کہے جی میں تو جنت اللہ سے مانگتا ہوں بس. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. جنت کے لیے آرزو کرنا، جنت کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بھی جو ہے وہ دینی کی تعلیمات ہیں کہ جنت میں ہی اللہ کی رضا ہوگی اور جنت میں ہی اگلے مراحل ہوں گے اور جنت میں ہی اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو پھر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اصل بات تو بھول جاتا ہے اور دکھاوا اور ریا اور یہ باتیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق دے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کر سکیں، اپنے معاملات کی اصلاح کر سکیں، اور اپنا جو نصب العین ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، اس کو کسی لمحے بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے. یہ نصب العین ایسا ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس نصب العین کو بھلا، اور آدمی بہرحال رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، اور سیر سپاٹے ہیں، اور دنیاوی مصروفیات ہیں، دیکھا دیکھی ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے رفیق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ ان سب حالات کے باوجود بار بار لوٹ کر آتا رہے اور دیکھتا رہے کہ میرا اصل فکر کیا ہے، میں تنظیم میں کیوں شامل ہوا تھا، میرا تنظیم میں شامل ہونے کا مقصد کیا تھا، اور کیا میں اس مشن کو پورا کر رہا ہوں، میں کتنا اس میں لگ سکتا ہوں اور کتنا کام کر رہا ہوں، کتنا میں کر سکتا ہوں اور کتنا کر رہا ہوں. اگر آپ کا دل گواہی دے کہ آپ تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں تو الحمدللہ، لیکن اگر آپ ہی کا دل گواہی دے کہ جتنا کر سکتے ہیں وہ آپ آدھا بھی نہیں کر رہے تو پھر اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نقطۂ نظر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور اپنی سوچ کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ ہمیں دنیا کی کامیابی بھی چاہیے، اس پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کامیابی دے دے اور ہم اس کے اہل ثابت نہ ہوں، اور آخرت کی کامیابی پر نظر رکھنی ہے. اصل وہ ہے دنیا کی کامیابی کسی وجہ سے ہماری زندگی میں انقلاب نہ آ سکے تو مایوسی نہیں ہونی ہے، بد دل نہیں ہونا ہے، اور اپنی محنت کو چھوڑ دینی دینا ہے، اور اپنے سارے کیے کرائے پر پانی نہیں پھیر دینا ہے، بلکہ اس پر بھی مطمئن ہونا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دنیا میں نتیجہ نہیں نکلا، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے محنت کریں گے وہ نتیجہ دیکھیں گے. بدر میں جو شہید ہو گئے، جو عہد میں شہید ہو گئے، انہوں نے وہ نتیجہ حضرت عمر کا دور نہیں دیکھا، لیکن حضرت عمر کا دور آیا اور اس میں اسلام پھیلا اور اسلام غالب ہوا اور اسلام کی برکات اور کفالت عامہ کا تصور اور وہ ساری چیزیں دنیا نے آنکھوں سے دیکھی، جہاں چوری نہیں تھی، ڈکیتی نہیں تھی، قتل نہیں تھا، کسی کی عزت نہیں لٹتی تھی، کوئی بے حیائی نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، وہ دور آیا تھا اور دنیا نے دیکھا تھا اور ایک لمبے عرصے تک دیکھا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ جنہوں نے پایا انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، لیکن جو پہلے وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے گا. تو ہمیں اپنی سوچ کو صحیح رکھنا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی تیاری رکھنی ہے کہ اگر ہماری زندگی میں وہ انقلاب آ جائے ہم سمجھیں کہ ہم نے اس کو کامیاب کر کے دکھانا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں آثار پیدا نہ ہو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بعد کے آنے والوں کو یہ دکھا دے اور ان کا اس کا اہل ثابت کرے کہ وہ اس کے لیے کامیاب ہو، اور اپنی آخرت کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ آخرت کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ چلی جائے، اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ کی رضا کا حصول ہے کہ جو ہماری اصل کامیابی کی منزل ہے. اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو ساری محنت نتیجہ خیز ہو جائے، اور اگر ہم نے یہاں دن رات ایک کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ قربانی اور یہ کر دیا لیکن اللہ کی رضا حاصل نہ کر سکے تو یہ خسرت دنیا والا آخرہ ہوگا، اس سے زیادہ بدنصیبی کی کوئی بات نہیں ہوگی. آخرت کے بارے میں ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کافر محنت کرتے ہیں اور مسلمان بھی محنت کر رہے ہیں، جنگ ہے، ایک حق و باطل کی، ایک کفر اور شرک کی، ایک اللہ والوں کی اور شیطان کے چیلوں کی ایک جنگ ہے جو جاری ہے، اور اس میں اللہ والے بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے بھی، مسلمان بھی اور شیطان کے ماننے والے بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن شیطان کے ماننے والے ساری محنت کا حاصل ان کا، ان کے سارے وعدے، ان کے سارے خوبصورت مستقبل کی جو وہ نویدیں سناتے ہیں وہ اسی دنیا سے متعلق. اگر ہماری بھی ساری بھاگ دوڑ اسی دنیا سے متعلق ہو جائے تو پھر ان میں اور ہم میں فرق نہیں، ان کو دنیا کا نتیجہ نہ نکلے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ایک بندہ مومن کو نتیجہ نظر نہ آ رہا ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ کافروں کو تو آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ تو زیادہ ظاہر آخرت کو مانتے ہی نہیں، ملنا ہی کچھ نہیں، لہٰذا وہ اگر یہاں سوچتے ہیں کہ یہاں ہم ناکام ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ان کے تو ساتھ ظاہر ہے ہارٹ اٹیک ہوگا، ان کا تو دل بیٹھے گا، ان کی تو نبضیں ڈوبیں گی. لیکن اگر بندہ مومن کو ایسا معاملہ ہو کہ بظاہر نتیجہ نہیں نکل رہا تو اللہ فرماتے ہیں وترجون من اللہ ما لا یرجون، اب تمہیں تو اللہ سے وہ توقعات ہیں جو کافروں کو ہیں ہی نہیں، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت میں دنیا میں ناکامی بھی ہو جائے تب بھی جنت میں وہ کچھ عطا کر سکتا ہے جس کو تم تصور نہیں کر سکتے. کافروں کو یہ خیال ہی نہیں، کافروں کے پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ سے وہ توقعات ہیں جو کافر کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا بندہ مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی حالات کتنے ہی مخدوش ہو جائیں، کتنے ہی مخالف ہو جائیں، کتنے ہی ناموافق ہو جائیں، بندہ مومن امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر نتیجہ نہ بھی نکلا آخرت ہمارے پاس، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لہذا آخرت ہماری کامیاب ہے اور آخرت جنت کا حصول ہمارا ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ توقع کافروں کو ہے ہی نہیں، لہذا وہ مایوس ہو جاتے ہیں. بندہ مومن مشکل حالات میں، مخالف حالات میں کبھی مایوس نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ قرآن مجید میں بطور ایک مثال کے پیش کیا گیا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، ایک چھوٹی سی بستی تھی 950 سال، ان کی اولاد ہی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی لیکن مایوس نہیں، لگے رہے لگے رہے لگے رہے، بس جب تک اللہ نے چاہا انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. تو بندہ مومن کے لیے مایوسی کا تو کوئی خانہ ہی نہیں ہے، مایوسی کا تو کوئی آپشن ہی نہیں. دنیا میں کامیابی ہو جائے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آخرت کی تو ہے ہی ہے مایوس، دنیا کی بھی ہو آخرت کی بھی ہو تو وہ تو بہت ہی سونے پر سہاگے والی بات ہے، لیکن دنیا میں کسی وجہ سے نہ ہو لیکن آخرت میں تو اگر خلوص ہوگا تو یقینی بات ہے. ایک بات اور کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. آخرت کے بارے میں جب ہم سوچیں گے کہ ہمیں تو دین کے مطابق چلنا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو مستحضر رکھنے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایک راستہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کے بعد آدمی عمرے پہ جانا چاہے، حج کرنا چاہے، ارادہ کر لے تو حج کی تیاری کے لیے پھر وہ کورس ہوتے ہیں، کوئی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، کوئی ویڈیو دکھائی جاتی ہیں، یوں مکہ ہے یوں مدینہ ہے، یوں آپ جائیں گے ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو آدمی کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور آدمی وہاں کے حالات سے واقف ہوتا ہے اور جب وہاں جاتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو کوئی بات نہیں، نئی بات نہیں ہے، ایسے ہی دیکھا تھا میں نے. اور وہ ایک شوق کو بڑھا کر بلکہ مہمیز دے کر وہ انتظار کے دن جو ہوتے ہیں وہ بھی پورے کرتا رہتا ہے. آخرت کے بارے میں بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں آخرت کا جو ذکر ہے اس کو غور سے پڑھا جائے، آخرت کی جو تفاصیل ہیں ان پر غور کیا جائے اور ان کو اپنے اوپر طاری کیا جائے کہ ایسے ہوگا، یہ مرحلہ آئے گا، یہ مرحلہ آئے گا، یہ مرحلہ آئے گا، اور اپنے آپ کو محسوس کیا جائے کہ اگر میں اسی حال میں فوت ہو جاؤں جس حال میں اس وقت کھڑا ہوں تو قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا. یہ آدمی شاید روز تو نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھار جب کوئی موڈ ہو اور آدمی کو فکر آخرت کی سوار ہو اور کوئی ناکامی ہوئی ہو ابھی تازہ تازہ، تو آدمی کو ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر اسی حال میں میری موت آ جائے تو آخرت میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس وقت احساس ہوگا کہ واقعتاً آخرت کے بارے میں جتنا آپ کو مثبت تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو مضبوط اور مستقل بنیادوں پر محسوس کریں گے کہ الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، میں کامیاب ہوں، مجھے آخرت کا یقین حاصل ہے اور میں آخرت کے مراحل میں سے کامیابی کے ساتھ گزر جاؤں گا. میں آخرت کی چند باتیں صرف اشارتاً آپ کے سامنے رکھ کر گفتگو ختم کرتا ہوں. ابھی بات آئی تھی کہ اس دنیا میں یہ جو دنیا چل رہی ہے، اربوں آبادی ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر اس کے بعد پھر حالات خراب ہوں گے، پھر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، پھر قیامت آ جائے گی، ایک سور پھونکا جائے گا، کوئی آواز ہے جو لگائی جائے گی اور اس دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ختم ہو جائیں گے. اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں قیامت آ گئی، اور بڑا بونچال کا دن ہوگا. سورہ حج کی پہلی دو آیتیں جو ہے نا، یوم تضع کل حمل ذات کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. یہ قیامت عذاب کے طور پر آئے گی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا. یہ عالم برزخ میں چلے گئے سب انسان، کتنے عرصے بعد ہوگا، اللہ دوبارہ ایک سور پھونکے گا، فرشتے سے کہے گا اور سور پھونکے گا، آواز لگائے گا، تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے صفے باندھ کر. صف اللہ یتکلمون، کوئی آدمی اللہ کے سامنے خود بات نہیں کر سکے گا، صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. اس وقت اہل ایمان اور کفار ان کو رہنا کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں، جو کافر ہیں وہ الگ، جو کسی پیغمبر کو مانتے ہی نہیں، کلمہ شہادت ہی نہیں پڑھا، جو دنیا میں کسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ الگ کر دیے جائیں گے. پھر جو دنیا میں مسلمان کہلاتے ہیں، جو کسی پیغمبر کو مانتے تھے، ان کو ایک راستے سے گزارا جائے گا جو سورہ حدید میں تذکرہ ہے دوسرے رکوع میں. اس کو اس راستے کا کوئی نام نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن سمجھنے کے لیے اس کا نام پل صراط رکھ دیا گیا. پیک الگ عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ عربی کا تو ہے ہی نہیں. اس راستے سے گزرنے کا حاصل یہ ہوگا کہ جو منافق ہیں، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو اوپر اوپر سے مسلمان ہیں، وہ ادھر ہی رہ جائیں گے. جو خالص مسلمان ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے، وہ پار نکل جائیں گے. کہ ایک اور چھلنی لگ جائے گی. اس میں سوچنے دیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہر آدمی دیکھے سورہ حدید کا دوسرا رکو جا کے آج ہی رات ترجمہ پڑھ لیں. جو لوگ آگے نکل جائیں گے جن کے دل میں ایمان ہوگا یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو پار نکل گئے ان کے دل میں تھوڑا صحیح زیادہ صحیح ایمان ہے. بہرا عمل بھی کیسے ہیں چلو ایمان ہے. یہ جو آخری آگے لوگ نکل جائیں گے ان کا پھر آگے حساب کتاب ہونا ہے. جو کافر ہیں ان میں بھی درجہ بندی ہوگی, کئی حساب سے درجہ بندی ہونی ہے. ایک درجہ بندی کافروں کی بھی یہ ہے کہ جو فرعون کی طرح کے لوگ ہیں, جو نمرود کی طرح کے لوگ ہیں, جو خدائی کے دعوے دار ہیں, فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم ان کے اعمال تولیں گے نہیں, بلا حساب دوزخ میں بھیجیں. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, اس کے اعمال تو دیکھنے کی قابل ہی نہیں تھا. اسی طریقے پر بہت سارے لوگ اچھے ہوں گے, انبیاء کرام ہیں اور صحابہ کرام ہیں نبیوں کے, ان میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو حدیث کے مطابق بلا حساب جنت میں چلے جائیں. ان کا حساب نہیں ہوگا, دیکھا جائے گا او اس کے تو نیکیاں اتنی زیادہ اور برائیاں نہ ہونے کے بعد. ایسے ہی اہلکاروں کا وقت ہی ضائع کرنا ہے, لہذا بلا حساب جنت میں چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے. 70,000 عربی میں 70 کا لفظ ایسے ہی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے, لہذا بہت سارے لوگ جو ہے وہ بلا حساب جنت میں جائیں گے. 1,24,000 تو پیغمبر ہی ہے علیہ السلام اور ان کے صحابہ ہیں تو جائیں گے, ان کا حساب نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر کو ایک روایت میں فرمایا کہ جب حضور نے یہ تذکرہ فرمایا کہ بلا حساب لوگ جنت میں جائیں گے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سوال وہی کر سکتے تھے, تو حضور نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں لوگوں میں سنو. تو اس امت میں بھی ہیں. سورہ واقعہ میں ایسے لوگوں کو اصحاب المقربین کہا گیا کہ اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے, اور اعلیٰ ترین جنت انہیں کو ملنے والی ہے. دوسرے درجے میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی کھاتے میں شاید آئیں گے. اب ان کا اعمال تولے جائیں گے, وہ جو تصور ہے جی تولے اعمال تولیں گے اور ترازو لگے گی اور نیکیاں بدیاں جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. اس میں اب جس کے اعمال نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ جنت میں چلے جائے گا, اور جس کی برائیاں زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی وہ ایک سواری نشان ہے, انتظار کرو. بھائی پہلے درجے میں جنت میں وہ جائیں گے جو بلا حساب جنت میں جانے والے ہیں, دوسرے درجے میں وہ جائیں گے جن کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اور برائیاں کم رہ جائیں گی, وہ بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے. سورہ رحمان کے آخر میں دو جنتوں کا ذکر ہے, اور سورہ واقعہ کے شروع میں بھی دو جنتوں کا اسی طرح ذکر ہے, ایک اصحاب المقربین ہے اور ایک اصحاب المیمنہ ہے. وہ لوگ جن کی ایمان تو ہوگا لیکن نیکیاں کم رہ گئی ہیں برائیاں زیادہ ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ ایمان ہے, مجبوریاں تھیں کچھ حالات تھے, اور ہم میں سے اکثر شاید اسی کھاتے میں ہوں گے. ان کے لیے ہوگا وہ پھر مرحلہ کہ اب ان کے لیے ان کو دوزخ میں لے جانے کی جتنی کسی کی برائیاں اور نیکیوں کا فرق ہے اس درجے میں دوزخ میں لے جایا جائے گا. کسی کا فرق بہت کم ہوگا, کسی کا زیادہ ہوگا. یہاں وہ شفاعت کا مرحلہ پیش آئے گا جس کی بہت ہی کم فرق ہے نیکیوں اور بدیوں میں, وہ جلدی سفارش سے جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا, اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال کی سزا کے لیے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے, اور وہ اپنی سزا بھگت کر جتنی بھی سزا ہوگی وہاں سے نکال کر پھر یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل ایمان جس کے دل میں ایمان ہوگا اور نیکیاں کم رہ گئی ہوگی وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا اور بالآخر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. انگریزی میں ایک محاورہ ہے, ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. بیسٹ ہوپ یہ ہے کہ آدمی دعا کرے, کوشش کرے کہ بلا حساب جنت میں چلے جائے گا, اور بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ ہے کہ آدمی دوزخ میں جائے اور وہاں سے بھی کوئی سفارش سے کام نکلے اور آدمی جنت میں جائے تو وہ بھی اچھا ہی. کافر تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, اس کے مقابلے وہ اچھا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج موقع ہے کہ ہم بلا حساب جنت میں چلے جانے والوں میں سے شمار ہو سکتے ہیں, امکان موجود ہے, یا ایسے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو نیکیاں جن کی بڑھ جائیں اور برائیاں کم رہ جائیں. میں آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں, یا جن کی نیکیاں بڑھ جائیں اور وہ دوزخ کا منہ دیکھے بغیر جنت میں چلے جائیں. سورہ آل عمران میں وہ آیت آئی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم کامیابی کی دعا کر رہے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.